الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارحمنا وارزقنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. مقدمہ سورۃ البروج کا آج ہم مطالعہ اس کا آغاز کر رہے ہیں. سورۃ البروج میں ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھا کر جو اصحاب الحدود ہیں ان کی حالات تیزی بیان کروائی. حدود کون ہے اس کے بارے سے جو بھی پس منظر ہے اس واقعے کا وہ اپنے ذہن میں تازہ کیجیے. اصل میں 523 عیسوی میں یمن کا جو ملک ہے اس میں ایک یہودی بادشاہ تھا, اس کی سلطنت تھی اور اس کی سلطنت میں ایک جادوگر تھا. یہ مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا واقعہ بن گئی کہ یمن میں 523 عیسوی میں ایک یہودی بادشاہ تھا کہ جس کی سلطنت میں ایک ساحر تھا, ایک جادوگر تھا کہ جو بوڑھا ہو چکا تھا اور مرنے کے قریب تھا. برن اس نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ کوئی ایک ایسا نوجوان لڑکا کہ جو ذرا ہونہار ہو وہ میرے حوالے کر دیا جائے کہ تاکہ میں اپنا جو بھی یہ فن ہے جادوگری کا وہ میں اسے منتقل کر دوں. دوبارہ اس بادشاہ نے اپنی سلطنت سے ہونہار لڑکے کو چنا اور اس کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ شاہد جادوگر کے پاس جا کر اور اس کا جو فن ہے جادوگری وہ سیکھے. دوبارہ وہ جادوگر کے پاس وہ ہونہار لڑکا ہو جاتا تھا, لیکن اس کے راستے میں ایک راہب عیسائی تھا کہ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی دین تھا اس وقت وہ دین برحق تھا, تو وہ اس پر یعنی اس دین حق پر قائم تھا راہب عیسائی. تو وہ راستے میں اس کا جو دکھر تھا پاتا تھا. لگتا یہ ہے کہ وہ ہونہار لڑکا وہ درمیان میں پھر راہب عیسائی کے پاس بھی جاتا رہا اور اس سے جو بھی روحانی فیض ہے وہ حاصل کرتا رہا. لہٰذا اس میں پھر وہ جادوگر کے پاس کبھی کبھی جایا کرتا تھا, اکثر و بیشتر وہ عیسائی راہب کے پاس جا کر بیٹھنے لگا, اس سے روحانی فیض حاصل کرنے لگا. تو برات یہ ہے کہ ایک موقع پر سلطنت میں ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا, تو وہاں ایک شیر نے آ کر راستہ روک رکھا تھا لوگوں کا, ایک بڑا دیو ہیکل شیر تھا. تو وہاں پر پھر وہ ہونہار لڑکا آیا اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ عرض کی کہ اللہ اگر تو دو علوم ہیں کہ جو میں سیکھ رہا ہوں, ایک جادوگر سے اور ایک اس طالب عیسائی سے جو روحانی فیض میں نے حاصل کیا. غرض یہ ہے کہ اگر تو وہ راہب عیسائی برحق ہے تو میں یہ پتھر شیر کو ماروں گا تو اللہ تو اسے ہلاک کر دے. تو اس سے یہ بات مجھ پر واضح ہو جائے گی کہ جو بھی راہب عیسائی ہے وہ برحق ہے, اور اگر تو یہ شیر نہیں مرا تو پھر وہ جادوگر برحق ہے. تمہارا اس نے وہ پتھر اٹھایا اس گناہ لڑکے میں اور اس شیر پر بھی مارا کہ جو لوگوں کا راستہ روکے ہوا تھا اور کو جانے نہیں دے رہا تھا. تمہارا یہ ہے کہ وہ پتھر سے وہ شیر ہلاک ہو گیا, اور اس طرح سے پھر اس لڑکے کی لوگوں میں وہ بڑی بابا ہو گئی کہ یہ تو بڑا صاحب کرامات ہے. تمہارا یہ ہے کہ یہ لڑکا پھر راہ عیسائی کے پاس گیا اور یہ پورا واقعہ اس کو بھی بتایا. دوبارہ اس نے کہا کہ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں صاحب کرامات بنایا ہے, مستجاب الدعوات بھی تم تھا, اس کی دعائیں بھی پھر قبول ہونے لگی, بڑا نیک اس دین بحق کا وہ قائم ہو گیا. اور کرامات یہ ظاہر ہونے لگی کہ جو بھی کوڑی کا مریض تھا اس کو وہ صحیح کر دیا کرتا تھا, جو مادزاد اندھا تھا پیدائشی اندھا اس کو بھی وہ صحیح کر دیا کرتا تھا. دوبارہ یہ ہے کہ پھر بادشاہ کی سلطنت میں ایک مشیر تھا, اس کا وہ پیدائشی اندھا تھا, وہ پھر جب اس کو خبر ملی کہ یہ کوئی گنہگار لڑکا ہے اتنا سرو کرامات ہے, تو وہ بھی اس کے پاس آ گیا. اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں اور تم مجھے صحیح کر دو. اس نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی صحیح کرنے والا ہے. دوبارہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کروں گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یہ بینائی عطا فرما دے. فلاں یہ ہے کہ وہ مشیر بادشاہ کا وہ ایمان لے آیا اللہ پر اور دین بحق میں وہ بھی شامل ہو گیا. دوبارہ جو سونہار لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے اس کی بینائی کی دعا کی, وہ بینائی واپس آ گئی, اس کی اللہ کے کرنے سے وہ اس کی بینائی واپس آ گئی. دوبارہ یہ ہے کہ یہ پھر بینا ہو کر اپنے بادشاہ کے پاس گیا, اور جب اس کو پتا چلا بادشاہ کو کہ اس کی بینائی واپس آ گئی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بینائی تمہیں کس نے دی؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, رب نے دی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا بھی تو تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل وہ رب, اس نے میری بینائی بتائی ہے کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. دوبارہ یہ ہے کہ اس نے پھر اس پر سختی کی, مشیر پر اپنے جو بینا ہو گیا تھا اس نے پھر راہب کا جو ہے وہ لڑکے نے لڑکے کا پتہ بتایا کہ اس نے مجھے صحیح کیا ہے. لڑکے کو پکڑ کے لایا گیا, اس پر جو ہے سختی کی گئی تو اس نے راہب کا پتہ بتایا گیا کہ اس نے مجھے یہ کرامات دی ہیں اور روحانی فیض دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس ظالم بادشاہ اس نے لڑکے سے کہا کہ میں نے تمہیں کس نام پر لگایا تھا کہ تم جادوگر کے پاس جا کے ہل سکو, لیکن تم نے یہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر کیا حرکتیں کرنا شروع کر دی. تو بہرحال بادشاہ نے اس بینا شخص کو جو اس کا مشیر تھا اس کو بلایا, اس کو زمین میں گاڑ کر اور تارے چلا دیے, اس کے دو ٹکڑے کر دیے. پھر اس راہب عیسائی کو بھی اس نے بلا لیا, اس کو بھی کہا کہ تم دین سے پھر جاؤ اپنے ورنہ میرے دین پر آ جاؤ باطل دین پر, ورنہ میں تمہارے بھی دو ٹکڑے کر دوں گا. وہ بھی ایمان پر ثابت قدم رہا راہب عیسائی, بادشاہ نے اس کے بھی آرے چلا کر دو ٹکڑے کر دیے, ظلم اور اس کی انتہا کی. پھر وہ جو گناہ کرتا تھا اس کو, یعنی اپنے جو بھی کارندے تھے اپنی فوج تھی, اسے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور اس کو پہاڑوں پر چڑھا کر اور وہاں سے نیچے دھکیل دو, اگر تو یہ ہمارے دین میں واپس نہیں آتا اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو اس کو دھکا دے دینا. سوال یہ ہے کہ پوری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں بیان فرمائی, عیسائی میں بھی آئی ہے. تو اب جو لوگ اسے لے کر گئے پہاڑ پر چڑھایا اور اس کو دھکا دینے کی کوشش کی تو وہ دھکا نہیں دے سکے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں کچھ ایسا زلزلہ پیدا کیا کہ وہ لڑکا تو صحیح سلامت رہا, باقی سارے جتنے بھی اسے دھکا دینے گئے تھے وہ سب نیچے گر کے ہلاک ہو گئے. صحیح سلامت وہ لڑکا واپس آ گیا. بادشاہ کے پاس اس نے کہا کہ بھائی وہ تمہیں قتل کرنے والے میرے لوگ کہاں گئے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مجھے اس طرح سے محفوظ رکھا. پھر اپنی دوسری فوج کو اسے بھیجا لڑکے کے ساتھ, اس نے کہا کہ اس کو دریا میں لے جا کر سمندر میں لے جا کر بھی سمندر میں غرق کر دیا. لہٰذا پھر دوسرے لوگ گئے ہیں بادشاہ کے قریب میں اور بھی سمندر میں اسے ڈبونے کی کوشش کی. اس لڑکے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے دعا کی کہ اللہ تو کسی طور پر ان سے مجھے بچا لے, محفوظ رکھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بقیہ سب کو غرق کر دیا, وہ لڑکا پھر بچ گیا, وہ صحیح سلامت واپس آ گیا. تو اس نے آ کر بادشاہ سے یہ کہا کہ دیکھو تم مجھے اس طرح سے قتل نہیں کر سکتے, میں تمہیں خود ہی ترتیب چکاتا ہوں. اور اس نے کہا کہ دیکھو تم سب اپنی سلطنت کے لوگوں کو جمع کرو ایک میدان کا, اور میری ہی ترکش سے ایک تیر نکالو, اور اس تیر کو کمان پر رکھ کر, اب یعنی جو بھی تیر کی طرح سے چلایا جاتا ہے اس میں رکھ کر تم یہ الفاظ ادا کرو کہ یعنی بسم اللہ ہی رب حاضر غلام, یہ کہہ کر مجھ پر تیر چلا. بسم اللہ ہی رب حاضر غلام, یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو اس لڑکے کا رب ہے, یہ کہہ کر تم اس پر تیر چلو, لہٰذا وہ تیر مجھے لگے گا اور میں خلاص ہو جاؤں, تمہاری خواہش پوری ہو جائے. بادشاہ نے یہ کافی سمجھے کہ کسی طرح سے اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے, کیونکہ اس کی سلطنت کے لوگ جو پھر رہے تھے اس کے دین میں. بادشاہ نے پوری سلطنت کے لوگوں کو جمع کیا کھلے میدان میں, اور اسی کے ترکش سے ایک تیر نکالا ہوا بسم اللہ ہی رب حاضر غلام کہہ کر بادشاہ نے تیر چلایا, اور یہ تیر سیدھا لگا ہے لڑکے پر, اور یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا. جب یہ پورا منظر بادشاہ کی سلطنت اس کی رعایا نے دیکھا تو سب جو اس کی رعایا تھی وہ ایک زبان ہو کر سب جب وہ کہنے لگے کہ آمنا بے رب غلام, آمنا کہ ہم سب ایمان لائے اس غلام کے رب پر, ہم سب ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر. اب بہرحال بادشاہ جو ہے وہ بدرناک ہو گیا کہ بھائی میں نے تو اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے یہ ساری ترکیب چلی تھی, یہ تو الٹ معاملہ ہو گیا, یہ تو وہی ہو گیا کہ جس سے میں بچاؤ کے لیے سارا سامان کر رہا تھا کہ میری سلطنت جو ہے وہ پھر گئی میرے دین سے, مجھے رب قبول کرنے سے. تو بہرحال یہ کہ اس نے پھر اپنے مشیروں سے مشورہ کیا, اور ہر گلی پر جو ہے وہ بڑے بڑے اس نے کھائیاں اور کھڑے لے کے جو کہ پودے ہیں اس میں بہت ساری ایندھن بھر کر ان گھڑوں کو آگ سے بھڑکایا ہے, اور پھر یہ ہے کہ جو بھی اہل ایمان آپشن انہوں نے رکھا اہل ایمان کے سامنے جو بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا دین حق کہ بھئی یا تو میرے دین میں واپس آ جاؤ یا یہ کہ پھر آگ میں ہم تمہیں ڈال دیں. پر یہ ہے کہ اس کی رعایا کا جو بھی مسلمان ہوا تھا شخص مرد عورت بچے سب نے جب وہ آگ میں کودنا پسند کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر وہ گامزن رہے اس سے وہ ہٹے نہیں. اور یہ ہے کہ پھر یہ اصحاب الحدود جو تھے یہ بادشاہ اور اس کے جو بھی کارندے تھے وہ گھڑے کے کناروں پر بیٹھ کر اور جو بھی اسلام لایا تھا اس کو گھڑوں میں کھیلتے رہے تھے, اور یہ ہے کہ پھر اس کا نظارہ بھی کرتے رہے, یعنی اتنی شفافی کا مظاہرہ انہوں نے کیا کہ یہ اپنے کارندوں کو حکم دے کر ایسا نہیں ہوا کہ اپنے محلات میں جا کر بیٹھ گئے, نہیں بلکہ شفافی کا یہ عالم تھا کہ اہل ایمان کو یہ گرتا دیکھ رہے تھے آگ میں جلتا جل کو دیکھ رہے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ فرمایا کہ پوتے کا اصحاب الحدود, ابھی ہم پڑھیں ان شاء اللہ تفصیل, کہ مارے گئے ہلاک ہو گئے خندقوں والے کہ جو انہیں خندق کے کھود کر آگ بھڑکا کر اہل ایمان کو زندہ جلا تھا. لہٰذا ہلاک تو وہ سامنے ہو رہے تھے بظاہر اہل ایمان, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو گئے مارے گئے کون, یہ خندقوں والے کہ جو ظلم کر رہے تھے اہل ایمان کا. مارک القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ روایات نقل کرتے ہیں کہ پھر یہ ہلاک کیسے ہوئے, ایک روایت کو کیسے نقل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ کیا کہ اہل ایمان ابھی آگ میں گرے نہ تھے کہ ان کی روحوں کو قبض کر لیا اللہ تعالیٰ, اور یہ ہے کہ ان کو محفوظ کر لیا اور خود سے مردہ جسم ہے کہ جو کہ آگ میں جلے, اور وہ آگ پھر اس کے بعد اتنی بھڑتی کہ اس میں اوپر آ کر پھر پوری جو بھی سلطنت ہے اس بادشاہ کی اس شک اس کے کارندوں کو چلایا, اور یہ بادشاہ جو ہے وہ پھر بس نکلنے میں کامیاب ہوا فرار ہوا, اور یہ ہے کہ پھر دریا میں سمندر میں یہ بھاگنے کی کوشش کی لیکن یہ دریا پر ہو گیا سمندر پر ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا ہلاک ہو گیا. تمہارا کیا ہے کہ یہ پورا واقعہ ہے اس پس منظر میں, اور یہ واقعہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جاتا ہے. کیوں سنایا جاتا ہے؟ اس کا پس منظر اصل میں یہ ہے کہ اس عرب کی سرزمین پر اہل ایمان کے ساتھ جو اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے, دین اسلام پر گامزن تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, ان پر بھی اسی طرح کا قبضہ و ظلم ہو رہا تھا قریش مکہ کی طرف سے, سرداران قریش کی طرف سے, کہ جو کہ اصحاب القبور نے کیا تھا اہل ایمان کو صرف اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ یعنی عبرت کہ جو اس واقعے کے ذریعے سے دلائی جا رہی ہے قریش مکہ کو, اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جو ظلم و ستم تم صحابہ کرام پر اللہ کے رسول پر کر رہے ہو اس کے بڑے بھیانک نتائج اسی طرح سے نکلیں گے کہ جس طرح سے اصحاب القبور وہ مارے گئے وہ ہلاک کر دیں گے. اور ساتھ میں اس واقعے سے اہل ایمان کے لیے بھی بڑی تسلی ہے کہ جو یہ ظلم و ستم تم پر کیا جا رہا ہے قریش مکہ کی طرف سے, لہٰذا یہ ہے کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرو, صبر و استقامت سے تم ڈٹے رہو, اور یہ ہے کہ اللہ کا عذاب تمہارے دشمنوں پر آئے گا. اور ساتھ میں اہل ایمان کو یہ نصیحت دی گئی کہ دیکھو جس طرح سے اہل ایمان نے آگ میں جلنا پسند کیا, توحید سے وہ پیچھے نہیں ہٹے, اللہ کی توحید پر وہ گامزن رہے, بالکل اسی طرح سے تمہیں بھی گامزن رہنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں جو ہے وہ شامل ہے, چاہے تمہارے اس راستے میں کتنی ہی مشکلات ان پر کیوں نہ. یہ ہے اصل میں اس واقعے کے ذریعے سے قریش مکہ کا جو سبق دینا وہ مقصود ہے, اور پھر اس کے جو بھی نتائج ہیں کہ جو ظلم و ستم توڑیں گے اہل ایمان پر اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے, اور جو پھر اس ظلم و ستم کے نتیجے میں صبر اور استقامت وہ اختیار کریں گے اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے, یہ ان 11 آیات میں جس کا مطلب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں بیان کرنا ہے. اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں, بات سمجھنا آپ آسان ہو جائے گی. یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 523 عیسوی کا واقعہ ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت و سعادت ہے اس کا سر کون سا ہے, 571 عیسوی, یعنی کم و بیش آپ کی ولادت و سعادت سے کوئی 47-48 سال قبل کا یہ واقعہ ہے اصحاب الاحزاب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا جا رہا ہے خدا میں قسمیں کھائی جا رہی ہیں, والسماء ذات البروج, قسم ہے برجوں والے آسمان کی, یعنی وہ آسمان کے جو برجوں والا. اب یہ بروج یہ اصل میں اس کے معنی کیا ہے, یعنی اکثر مفسرین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں سیارے یا ستارے, یعنی وہ ستارے کہ جو اس آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پروئے تھے کہ جو کہ اس آسمان دنیا کو زینت بخشے ہوئے تھے, جس طرح سے سورہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا, کہ بابرکت ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ جس نے آسمان میں یہ بروج بنا, یعنی بتوں سے کیا مراد ہے, یہ ہے سیارے یا ستارے. اسی طرح سے بروج کے معنی کھیلوں کے بھی آتے ہیں, جس طرح سے قرآن حکیم میں موت کے حوالے سے یہ آگاہی فراہم کی گئی کہ یہ موت تو تم سے ملاقات کرتی رہے گی, ولو کنتم فی بروج مشیدا, چاہے تم کتنے ہی مضبوط قلعوں میں جا کے خود کو چھپنا چاہتے, لہٰذا یہ بروج قلعوں کے معنی میں بھی آ سکتا. اسی طرح سے یہ بروج یہ برج کی جمع ہے, اور برج اصل میں کہتے ہیں اسے لغوی معنی ہے نمایاں ہونا, اپنے آپ کو نمایاں کرنا, اور سورہ احزاب میں جو بھی خواتین ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ وقرنا فی بیوتکن, کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اور زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار کرتی ہوئی نہ پھرو, اپنے آپ کو وہ زمانے جاہلیت کی طرح جو خواتین ہوتی تھیں اپنے آپ کو نمایاں کرتی تھیں اس طرح سے تم جو ہے وہ باہر نہ. تو اس طرح سے یہ تبرج سے یہ برج تبرج سے نمایاں کرنا, جس طرح سے ستارے وہ نمایاں ہوتے ہیں آسمان پر اس کی زینت کا بھی ذریعہ ہے, اسی طرح سے یہ ستارے کھیلوں کا بھی کام کرتے ہیں, اور انہی ستاروں میں پھر فرشتے ہیں کہ جو کہ بیٹھتے ہیں, یہ قلعوں کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں فرشتوں کے لیے. اور جب یعنی جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ہے کہ جو بھی شیاطین جن میں وہ اوپر جا کر کچھ سنگن حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو پھر فرشتے انہیں ستاروں برجوں میں بیٹھ کر پھر شاب ثاقب کے ذریعے سے ان شیاطین جنات کو راست سے مار کہ تاکہ وہ کوئی سنگن حاصل نہ کر سکے ملے اعلیٰ کا. تو برق یہ ہے کہ یہ برج کا مفہوم ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان یعنی ستاروں والے آسمان کی. والیوم الموعود، اور اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی کہ جس کا وعدہ کیا گیا. موعود وعدے سے نکلا، وہ قیامت کا دن کہ جس کا وعدہ کیا جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی خبر میں بھی جھکے دے رہے تھے کہ وہ دن آنے والا ہے، قیامت برپا ہونے والی، اس کی قسم. وہ شاہد و مشہور، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، اور قسم ہے کہ جس پر حاضر ہوا جائے گا. اب شاہد اور مشہور کے حوالے سے کئی تعبیرات ہیں کہ جو مفسرین میں، جو مفسر اولا ہیں، جو ابتدائی قدیم دور کے مفسرین ہیں ان میں کچھ رائے ہیں، وہ بھی تعبیرات بہت سی کی گئی ہیں. جدید دور کے مفسرین نے بھی تعبیرات کی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی سیاق و سباق ہے اس سے جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے. اکثر مفسرین نے اسی کو بیان کیا کہ شاہد سے مراد ہے ہر وہ شخص کی جو قیامت میں پہنچنے والا ہے. ہر انسان قیامت کا مشاہدہ کرے گا وہاں حاضر ہوگا. لہذا ہر انسان کی جو قیامت میں حاضر ہونے والا ہے، اور مشہور سے مراد ہے وہ آخرت میں یعنی وہ خولناکی کہ جس کا مشاہدہ جو وہ سب کریں. دوبارہ یہ ہے کہ فرمایا کہ وہ شاہد جو حاضر ہونے والا ہے اس کی بھی قسم کھائی گئی، اور مشہور کہ جہاں پر وہ حاضر کیے جائیں گے اس کی بھی قسم کھائی جائے گی. یا اس کے معنی یہ بھی کیے گئے کہ شاہد کون ہے کہ جو توحید کی گواہی دینے والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. شاہد کے معنی گواہ کے طور پر بھی استعمال ہوں جو توحید کی گواہی دے رہے ہیں. اور مشہور کون کی جس کی گواہی دی جا رہی ہے، کون اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو کئی تعبیرات کی گئی. تو یہ قسمیں کھا کر جو جواب قسم ہے جس پر قسمیں کھائی جا رہی ہیں، وہ یہ فرمایا گیا کہ قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے، ہلاک ہو گئے اصحاب الاخدود. اخدود کہتے ہیں خندقوں کو، یعنی جو جنہوں نے خندقیں کھودی تھی. اور یہ ہے کہ اہل ایمان کو گرا کر دھکا دے کر وہ آگ میں ڈال رہے تھے اور مشاہدہ کر رہے تھے. النار ذات الوقود، وہ آگ وہ تھی کہ جو بڑی ایندھن والی تھی، بڑا ایندھن ڈال کر اصحاب الاخدود نے اس آگ کو بھڑکایا تھا. اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُود، اب ان کی جو شفافی ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ اصحاب الاخدود تھے کہ جو اس آگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی وہاں ظالموں کو حکم دے کر کہ تم کو جلا کے ختم کر دو، محلات میں جا کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ ان کی شفافی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ انہیں خندقوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کر رہے تھے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود، اور وہ وہاں پر جو وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ان کو پھینک رہے تھے آگ میں، شہود اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہے تھے، آنکھوں سے وہ نظارہ کر رہے تھے. یعنی ایسی شفافی جو ہے وہ ان کی تھی. آپ اندازہ کریں کہ ایک خشیت والا دل وہ یہ تصور نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا کسی انسان کو جب وہ جلتا. یہ تو وہی انسان یہ مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، جو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتا ہو، جس کے اندر سے خشیت الہی جب وہ بالکل نکل گئے، تو وہی جب ایک انسان کو جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے. دوبارہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب الاخدود کے حوالے سے یہ بات بیان کر کے قریش مکہ کو بھی وارن کیا، ان کو بھی سب کی کہ دیکھو تم بھی اسی طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو. تو آپ اندازہ کریں کہ جو واقعات سیرت النبی میں آپ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہ واقعات پڑھتے ہی جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی حضرت خباب بن الارث رضی اللہ تعالیٰ جو شریف لوحات تھے، جب ایمان قبول کیا تو سرداران قریش آئے اور انہیں کی بھٹی سے انگارے نکال کر زمین پر بچھائے گئے، اور ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ یا تو ہمارے آبا و جات کے دین میں واپس آ جاؤ یا ننگی پیٹ ان انگاروں پر لے جاؤ. تو عقبہ بن حضرت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے کرتا اتارا اور ننگی پیٹ اور انگاروں پر لیٹا اور ان انگاروں سے پلتے ہوئے انگاروں سے میری کھال کمر کی کٹی ہے وہ الگ ہوئی ہے, چربی پگھلی ہے تو جا کے انگارے ٹھنڈے تھے, ظلم و ستم کے باہر. اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حبشی غلام تھے امیہ بن خلف جو مالک تھا, کس طرح سے ایمان قبول کرنے پر وہ مار مار کے تھک جاتا تھا, تب سے صحرا میں ننگی پیٹ جو ہے وہ لٹا کر اس صحرا کی جو بھی یعنی گرمی ہے اس کا اندازہ نہیں کرتے. ہم تو کراچی کی گرمی سے جو ابل پڑتے ہیں وہ صحرا کی جو عرب کے صحرا کی جو گرمی ہے ننگی پیٹ اس پر لٹا دینا یہ تو بہت عجیب ہے. پھر اس پر بھاری پتھر رکھ کر حضرت بلال پر امیہ بن خلف مار مار کر تھک جاتا ہے, لیکن حضرت بلال احد 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 کہتے نہیں کہتے, ظلم و ستم کے پاس آ جاتا ہے. پھر آل یاسر پر جو کچھ ہوا اسے تو رونگٹے کھڑے ہوئے, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت یاسر کی زوجہ ان کو امیہ بن خلف نے بلکہ ابو جہل نے کہا کہ تم اس بت کو جب مان لو اس کی لاٹھی پر بت کی شبی بنی تھی آگے کیا, پہلے تو اسے وہ کیا پھر اس کو گرا کر اور اپنی چھڑی پر جو بت تھا آگے کیا کہ سمیہ اس کو ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ حق ہے بت کو میں تمہیں چھوڑ دوں. تو حضرت سمیہ نے یعنی منہ پر ٹوٹا ہے ابو جہل کا اور اس مطلب نے پھر پیش میں آ کر نیزا کہاں شرم گاہ کو ان کی ماں کر ان کو شہید کر دیا. پہلے شہید خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن کا خون بہا اسلام کے نام. پھر اس کے شوہر کو لایا گیا حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ اور یہ ہے کہ پورے آل یاسر خاندان کے سامنے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ دو مختلف بتوں پر باندھے گئے, دونوں پاؤں اور دو مختلف بتوں پر باندھے گئے, چاروں بتوں کو مختلف حصوں میں دوڑایا گیا, کس طرح سے لاش کے سب چھوڑ. اور یہ ہے کہ یہ وہ ظلم و ستم تھے کہ جو کہ قریش مکہ بھی اسی طرح سے توڑ رہے تھے, صرف ایمان لانے پر اللہ اور اس کے رسول کے ماننے پر, اہل ایمان پر کہ جس طرح سے اصحاب الودود نے اس وقت کے اہل ایمان پر یہ ظلم و ستم کیا تھا. اور دیکھیں یہ واقعات صرف واقعات نہیں ہیں جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا ہے, صرف یہ کسی کہانیوں کے طور پر نہیں بیان کیے گئے بلکہ یہ ہے کہ یہ بطور عبرت ہر زمانے میں یہ یونیورسل ٹروتھ ہیں, یہ کائناتی حقائق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے بتا رہا ہے انسانیت کو. دیکھو کہ جس جس زمانے میں اہل ایمان کو ستانے والے جو بھی ظلم و ستم وہ اہل ایمان پر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی لاٹھی ہے وہ پھر حرکت میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں, اللہ تعالیٰ کی پھر پکڑ ہے کہ جو کہ آتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جس طرح سے آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ, امریکہ کی مثال لیں, یورپ کی مثال لے لیں کہ کس طرح سے اہل ایمان پر جہاں چاہتے ہیں تیزی قدم پر سکتے ہیں, امریکہ نے کس طرح سے افغانستان پر مسلمانوں پر جو تیزی کٹرز بسائے ہیں بندازہ کر سکتے ہیں, گائیڈڈ میزائل ہیں کہ جو کہ اندر گھستے چلے جاتے ہیں, کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ پر. اور یہ ہے کہ عراق پر بمباری کر دی جو الزامات لگائے تھے بالکل غلط ثابت ہوئے اور اتنی ہلاکتوں کے بعد پورے عراق کو تباہ کرنے کے بعد اب دنیا کیا ادا کرتے ہیں, جونی بلیئر کیا کہہ رہے ہیں کہ سوری معذرت ہم نے جو بھی الزام تھا وہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے, کچھ نہیں کہہ رہا اتنا ظلم و ستم کرنے کے بعد. کس طرح سے افغانستان کو جو ہے وہ بالکل پتھروں کے زمانے میں کر دیا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی وہاں پر وہ ایمان ہے اہل ایمان کے اندر تو کس طرح سے ان کو ثابت قدم رکھا, ذلیل ہو کر امریکہ وہاں سے نکل رہا. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ وہاں سے بالکل جس طرح سے رشیا جو نکلا تھا سوویت یونین برباد ہوا تھا افغانستان میں, ان کا وہ قبرستان بنا تھا امریکہ کے بھی بننے جا رہا تھا, لیکن یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کیا بنے جا رہا ہے, یعنی جنہوں نے امریکہ کا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا اس وقت بتاشی کتنا جو بیٹھے تھے ان کے ایک فون پر, اور بدبخت وہ جرنیل ہمارا پرویز مشرف اللہ تعالیٰ غارت کرے اس کو کس طرح سے اس نے جو ہے وہ بتاشی کی طرح بیٹھ کر سجدہ ریز ہو کر امریکہ کا فٹو بنا سکتا. لہٰذا یہ ہے کہ ظلم و ستم کے پہاڑ پورے اپنے انٹیلیجنس فراہم کیے, اپنے ہوائی اڈے فراہم کیے, اپنے بھائیوں پر تیزی کٹر پرستا. اسی طرح سے بدبخت اس نے لال مسجد میں جس طرح سے فوسفورس بم کے ذریعے سے مسلمانوں کی لاشیں جلوائی ہیں، طلبا لہٰذا جو بھی طریقے کار ہے، جو بھی کچھ تھا، دوسرے اور طریقے ہو سکتے تھے ان کو وہاں سے نکال کر ان کو حراست میں لے گئے، لیکن ظلم و ستم کے پاس ہوا، اور یہ ہے کہ اسی کے نتائج ہیں جو کہ پھر ہم بھگت رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان واقعات میں ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، اور نشان عبرت ہے اصل میں ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی بھی زمانے میں اہل ایمان پر ظلم و ستم توڑتے ہیں، ان کے نتائج اسی طرح سے دھیانت کو نکلنے ہیں. یہ اصحاب الخدود وہ صفاقی کہ وہ بیٹھ کر ان خندقوں پر مشاہدہ کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اہل ایمان. فرمایا کہ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور انہوں نے اہل ایمان سے بدلہ نہ لیا مگر اس بات پر کہ وہ ایمان لے کر آئے تھے اللہ پر، وہ اللہ کے جو العزیز زبردست ہے، غالب ہے، اور الحمید کہ جس کی حمد آپ سے آپ کو ہے، اور وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض کہ جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمین. یعنی یہ ہے کہ مجرموں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کس کے مقابلے پر آج بھی کوشش کر رہے ہو، کس کے مقابلے میں تم خدا بن کر بیٹھ رہے ہو، اس اللہ کے مقابلے میں کہ جس کی سلطنت پوری آسمان و زمین پر چلائی گئی. لہٰذا یہ ہے کہ آغاز میں جو قسمیں بھی کھائی گئیں اس کا بھی اس ظلم و ستم سے بہت لنک ہے کہ وہ اللہ کے جو جس نے آسمان پر برج بنائے، ستارے بنائے، اتنی مائنیوٹ لیول پر وہ حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا. لہٰذا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اتنے بڑے بڑے جرائم کر کے تم اس قدرت والے اللہ سے بس نکلو گے، اور پھر یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مشاہدہ کر رہے ہو، اور یہ ہے کہ جلتے ہوئے اہل ایمان کو تم دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ شاہد ہے، وہ بھی ہر چیز پر جب وہ گواہ ہے. اس طرح سے آگے الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر گواہ ہے. تم یہ نہیں سمجھنا کہ تم اس کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے جرائم نہیں دیکھ رہا، نہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، تم اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. ان الذین قتلوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جو ظلم و ستم کھا رہے تھے، فتنے میں مبتلا کر رہے تھے اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کو، یعنی اصحاب الخدود، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ ثم لم یتوبوا، اور پھر یہ کہ انہوں نے توبہ نہیں کی. یعنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی رحمانیت ہے اس کا اظہار یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ظلم کر رہے تھے اصحاب الخدود، زندہ جلا رہے تھے اہل ایمان، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے. یعنی توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھول دیا، موت سے پہلے پہلے بڑے بڑے گناہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے پر حاضر ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر اہل ایمان کو ظلم و ستم کھانے والے انہوں نے توبہ نہیں کی اپنے طرز عمل سے تو فلہم عذاب جہنم، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ کہنے کافی تھا، لیکن مزید تاکید فرمایا جا رہی ہے کہ ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا دینے والے عذاب تھے. یعنی جس طرح سے وہ اہل ایمان کو جلا رہے تھے، بالکل اسی طرح سے یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، وہ جلنے کا عذاب ان پر. اب اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں کہ چاہے وہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا جو بھی اصحاب الخدود، ان اہل ایمان پر جو ظلم کر رہا تھا ان کے لیے بشارت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، اور ہر زمانے کے جو بھی اہل ایمان کو جو ظلم و ستم سہ رہے ہیں اس میں بڑا ایک یعنی شان ہے ان کے لیے بشارتوں کا. اس آیت سے آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کی جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یعنی بڑی اہم بات ہے کہ صرف ایمان پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا. آج جو مسلمانوں کی اکثریت صرف کلمہ پڑھ کر اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہے کہ بس ہم تو بخشے بخشائیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کے ساتھ جو لازم ملزم ہے تو کیا اٹیچ کرتا ہے، ہم نے سوالے نیک اعمال جنہوں نے کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے سے دامن سے نہریں جاری ہوں گی، ذلک الفوز الکبیر، اور یہی تو ہے بڑی کامیابی، یہی تو بڑی کامیابی ہے، اسی کے لیے انسان کو محنت کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، باقی آیات انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو مکمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ظلم اور تقریر ہے اور ذاتی ہے ہر قسم کے ظلم سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے. اور یہ ایذائے مسلم کے حوالے سے بڑے بڑے چیپٹرز ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، ظلم ہوتا ہے چاہے وہ جتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی کسی طرح سے کسی مسلم کو ایذا دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یعنی اس کے حوالے سے ہمیں بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. یعنی اگر میں چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم اس پر کانشیس نہیں ہوتے، غلط کار پارکنگ کر دی، پوری روڈ کو جو ہے وہ بلاک کر دیا، اپنی ایک حرکت کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو اذیت دینا، یا یہ ہے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ ناجائز جو ہے وہ اس طرح سے وہ یعنی گھر کی تعمیر کر دے کہ جس سے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ کرنا، اس حوالے سے ہمیں بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں گلیوں میں رات بھر جو ہے وہ ٹیگ بجائے جا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی نیندیں جو وہ حرام کی جا رہی ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو یا کسی اور موقع پر خود جو ہے وہ تفریح کے لیے ناجائز حرام کام ہے جو کہ کی جا رہی ہے، پوری پوری رات ڈیک بچ رہا ہے، ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں، اور لوگوں کی نیندیں حرام کی جا رہی ہے. عیدہ مسلم ہے کہ اذیت دینا ہے کہ نہیں مسلمان؟ لگا یہ جرنل اصول ہے کہ جو اس طرح سے ملتا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے اپنے زمانے میں اہل ایمان کو عزت دیتے ہیں، پھر یہی نتائج ہیں کہ جو کہ نہیں اہل عرب بھی جو مشرکین مکہ ان پر بھی پھر کوڑے برسے بدر کے موقع پر اور آزاد کے موقع پر اور برسے، اور پھر یہ کہ ایک وہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا پھر غلبہ نصیب کر دیا، جو بھی کفار تھے ان کو مغلوب کر دیا. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے محفوظ رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بات ختم کروں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، دونوں کی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی داد رسی کر دی جائے، مظلوم کی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ ظلم سے روک دو، ظلم کرنے سے اسے روکو، یہ اس کی مدد کرتا ہے. تو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم، دونوں کی مدد کرنا سیکھی جائے. ہم اپنا فریضہ انجام دیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق نصیب فرمائے، اور اہل ایمان کی جو بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہرمند فرمائے، ظلم سے ہمیں ہر قسم کے محفوظ فرمائے. باب دعوانا الحمدللہ.